بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں. جی ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس شہر قم المقدس سے. امید کرتی ہوں کہ جہاں بھی ہوں خوش و خرم اور صحیح اور سلامتی کے ساتھ ہوں، الہی آمین. جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہر دفعہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں موضوعات کو پسند کرتے ہیں، تو آج بھی ہم اپنے نئے موضوع کے ساتھ آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہیں. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بھی پسند آئے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب جائیں، اپنے سوال و جوابات کے سیگمنٹ کی جانب جائیں، تو چلتے ہیں امرین کے سیگمنٹ کی جانب، جو بہت ہی معلوماتی اور مفید اور دلچسپ معلوماتی خبریں لے کر آتی ہیں. جی امرین، فاطمہ رضوی صاحبہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آمنہ؟
الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟
جی الحمدللہ، شکر خدا.
آج آپ کیا ہمارے لیے معلوماتی اور دلچسپ خبریں لے کر آئی ہیں؟
جی آمنہ، آپ کی اجازت سے پروگرام کو شروع کرتی ہوں.
جی جی ضرور.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ سب صحیح اور سالم ہوں گے. جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو آپ ہی کی آرا سے آگاہ کرتے ہیں، اس وقت بھی میں سب سے پہلے آپ کو آپ کا ہی ایک میسج سنانے جا رہی ہوں جو ہمیں موصول ہوا ہے کشمیر سے. جناب ثاقب علی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے سحر عالمی چینل بہت پسند ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا، اور میں اس چینل کا ہر پروگرام شوق سے دیکھتا ہوں، انشاءاللہ ہمیشہ سے ایسے ہی دیکھتے رہیے. اور کہتے ہیں کہ اسپیشلی گھرانہ پروگرام میرا فیوریٹ ہے. ہم اسی طرح سے آپ کی آرا سے خوش ہوتے ہیں، آپ کو پروگرام پسند آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. ہمیں اسی طرح اپنی آرا سے واٹس اپ کے ذریعے آگاہ کرتے رہیے. ہم ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
تعالیٰ نے اپنے آخری آسمانی دین کو جن بے شمار خصوصیات سے نوازا، ان میں ایک وصف خاص یہ ہے کہ اس کا ہر حکم معتدل اور متوسط ہے اور افراط و تفریط سے پاک ہے. اسلام کا یہ وصف اعتدال ہمیں تمام تعلیمات میں نظر آتا ہے، خواہ وہ تعلیمات عملی ہو یا اعتقادی ہو، خواہ ان کا تعلق عبادت سے ہو یا معاشرے سے. ہر معاملے میں اسلام یہی کہتا ہے کہ اعتدال و میانہ روی اختیار کرو. معاشرے کی ایک اہم اکائی یعنی گھرانے کے لیے بھی اسلام نے ایک اہم دستور العمل پیش کیا ہے، جس میں وصف اعتدال بھی قابل اہمیت ہے. اسلام گھر کے تمام امور میں انسان سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس صفت حسنہ کا خیال رکھے، چاہے وہ معاشی امور میں ہو یا تربیتی، یا ایک دوسرے کے حقوق ہو یا ذمہ داریاں. گویا اسلام آئلی نظام کے ہر فرد سے اعتدال اور میانہ روی کی رعایت پر تاکید کرتا ہے.
ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید. اچھی مفید اور معلوماتی خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتی ہوں. اس وقت جو خبر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دماغ کو بہت زیادہ تقویت کرنے والی چیزیں. پہلے ہم بات کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو دماغ کو کمزور کرتی ہیں. جی جناب، فاسٹ فوڈز اور فیٹس، مٹھائی، بیکری کی مصنوعات، ضرورت سے زیادہ آئرن کا استعمال، ضرورت سے زیادہ تانبا اور آلومینیم کے برتنوں کا استعمال انسان کے دماغ کو کمزور بناتا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کر کے آپ دماغ کو قوی کر سکتے ہیں، مگر وہ چیزیں جو بہت زیادہ قوی کرتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ہم. قوی کرنے والی چیزوں میں ہمارے پاس موجود ہے بینز، چنے اور دیگر خشک میوہ جات جو آپ کے دماغ کو قوی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بیریز، انگور وغیرہ اور سبز پتوں والی سبزیاں، شکرقند، یہ تمام چیزوں کے استعمال سے ہم اپنے دماغ کو قوی کر سکتے ہیں. اور وہ بچے جو اپنے کمزور دماغ کی وجہ سے پڑھائی میں سست ہیں، آپ ان کو مقوی کر سکتے ہیں. ایک اور جو زیادہ نقطہ جالب ہے وہ یہ کہ اگر اور زیادہ طاقت چاہیے تو اس کے لیے مناسب نیند کا ہونا، زیادہ نیند نہیں مگر مناسب نیند کا ہونا بہت ضروری ہے، مطالعہ، کیونکہ کتابوں کے مطالعے سے انسان کا مغز بہت زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے اور قوی ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آمنہ کی جانب اور سوال و جواب کے سیگمنٹ کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے۔
بہت بہت شکریہ امرین، آپ کا بہت اچھی نیوز تھی آپ کی، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی آرا سے ہمیں نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے میسیجز ہمیں بھیجتے رہیے اور ہم آپ کے میسیجز کو پڑھتے رہیں گے۔ جی ناظرین، آج جیسے ہمارا نیا موضوع ہے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خواہشات نفسانی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ آپ خود اگر سوچیں اس بات کو کہ یہ خواہشات اگر نہ ہوں ہماری زندگی میں تو کتنا سکون ہے اور کتنی آسانیاں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں۔ جو ملا صبر و شکر سے کھا لیا، جہاں بھی سکون ملا اللہ کی حمد و ثنا کر کے سو لیے، یا جس طرح بھی زندگی گزر رہی ہے گزرتی جاتی ہے، لیکن کسی نہ کسی امید تک کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمارے اندر مایوسی رہتی ہے۔ کیونکہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی بری خواہشات کا ذکر کریں یا بری خواہشات ہم اپنے اندر لے کر آئیں، لیکن خواہشات جو ہوتی ہیں انسان کو آگے بھی بڑھاتی ہیں۔ خداوند عالم نے فرشتہ اور انسان میں کچھ فرق رکھا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ بہت کچھ پانے کے لیے انسان بہت کچھ کھوتا ہے، اور یہ خواہشات جو ہوتی ہیں یہی خواہشات تھیں جس نے انسان کو چاند تک پہنچا دیا، کہ جس نے بنی نو آدم نے چاند پر کمندیں ڈال دیں اور سمندروں کی گہرائیوں کو ناپ ڈالا، زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے اپنے لیے وسائل کو تلاش کیا ہے۔ جی ناظرین، امید کریں گے کہ آج بھی آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ مزید گفتگو کرتے ہیں اور سوالات جوابات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اپنی مہمان جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ چلتے ہیں آج ہم ان سے دوبارہ سوال و جوابات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔
آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔
آپ لوگوں کا بھی، سب کا مجموعی طور پر بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کے موضوع کے آغاز میں جو ہے ہم اپنی عادت کے مطابق ایک حدیث محترم ناظرین کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرتی چلوں، اگرچہ گزشتہ پروگرام سے بھی ایک خاص نقطہ جو ہے مجھے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا تھا اور وقت نے گنجائش نہیں دی۔ اگر ابھی آپ مجھے وقت میں گنجائش ہو اور میں بیان کر سکوں۔
آپ اس نقطے کو ضرور بیان کریں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سوالات کا۔
جی، گزشتہ موضوع میں ہم جھوٹ اور سچ کے متعلق بحث کر رہے تھے کہ انسان کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور سچ کو اپنی گفتگو کا محور اور مرکز بنانا چاہیے۔
جی،
میں یہاں پر عرض کرتی کہ چلوں کہ جہاں تک جھوٹ ایک بری چیز ہے اور جھوٹ کے استعمال سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن وہیں پر جھوٹ بعض جگہ پر بہت ضروری بن جاتا ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ وہ چند ایک خاص موارد ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک خاص بات جو جس خاص پوائنٹ کو میں نے ذہن میں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ سچ بولے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سچ بول دیا جائے۔ ہر سچ بولنے سے بھی بعض وقت زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پر مختصراً عرض کروں کہ اگر ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی کے اندر حساسیت پائی جاتی ہے، وہ اس موضوع کو لے کر حساس ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ خریدے، تو یہاں پر وہ چیز اپنی ماں کے لیے خریدے، لیکن یہ سچ بتانا اپنی بیوی کو ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر مرد کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی حساس ہے یا اس کی ماں حساس ہے، تو ضروری نہیں کہ انسان ہر سچ بولنا واجب ہے، لیکن ہر سچ کو بولنا ضروری نہیں ہے۔ بعض سچ ایسے ہیں کہ جن کو انسان چھپا کر بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے کہ انسان جو بولے وہ ایسا بولے کہ فتنے اور فساد کا باعث نہ بنے۔ لہٰذا گفتگو میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، سچ بولے لیکن ایسا سچ بولے جو فتنہ اور فساد کا باعث نہ بنے، اور جھوٹ سے تو قطعاً پرہیز کرنا ضروری ہے، چاہے خواہ مذاق میں ہو یا ایسے ہوں.
بہت اچھا آپ نے نقطہ بیان کیا. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آج ہمارا جو پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے خواہشات نفسانی یا جا بجا جو خواہشات ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ خواہشات نفسانی علماء روایات اور احادیث کی روشنی میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں.
جی بالکل. خواہشات نفسانی حدیث کے طور پر جو حدیث عرض کرنا چاہ رہی تھی امام حدیث قدسی ہے. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں اور خداوند متعال کی جانب سے قال یقول اللہ عز وجل عزتی و جلالی و عظمتی و کبریائی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی. یہ چند جگہ پروردگار متعال مختلف اور متعدد چیزوں کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ مجھے قسم اپنی عزت و جلالت کی, اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم ہے, مجھے اس اپنے نور اور اپنے علو کی قسم ہے, اور اپنے بلند مرتبہ اور بلند مقام ہونے کی قسم ہے. لا یؤثر عبد ہواہ علی ہوائی, کہ کوئی شخص مقدم نہیں کرے گا, ترجیح نہیں کرے گا اپنی رضایت کو, اپنی خواہش کو میری مرضی کے اوپر. نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً بتاتی ہوں, نتیجتاً یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اپنی مرضی کو, اپنی خواہش کو, میری خواہش میری مرضی کے اوپر مقدم کرے گا, میں پہلا یہ کام کروں گا, میں اس کی زندگی کے امور کو درہم برہم کر دوں گا. جتنی بھی کوشش کرے گا وہ اپنی زندگی میں سیدھے امور انجام نہیں دے پائے گا. اس کے لیے دنیا کو سنوار دوں گا, اس کی نظر میں دنیا کو زینت بخشوں گا, دنیا کو حسن عطا کروں گا, اس کو اس کا دلدادہ بھی بنا دوں گا. یہ ایک عذاب الہی ہے, معمولی بات نہیں ہے. لیکن کیا کروں گا نتیجے میں؟ حسن بھی اس کی نگاہوں میں دوں گا, لیکن اس کو صرف اسی مقدار میں دوں گا جتنا اس کے مقدر میں میں نے پہلے لکھ دیا ہے. کرتے رہو, جتنی آرزوئیں کرنی ہے کر لو, جتنی خواہشات کرنی ہے کر لو, میری رضا کے اوپر اپنی خواہشات کو مقدم کر لو. میں بھی حسن کو بڑھا دوں گا دنیا کے تمہاری نظر, تمہیں بھی دل دادا بنا دوں گا, عذاب تمہارے اوپر نازل کر دوں, لیکن کروں گا وہ جو میں نے تمہارے لیے پہلے سے مقدر کر رکھا ہے. یعنی جو رزق, جو مقدرات تمہارے لیے پہلے میں نے لکھ رکھے ہیں وہی تمہیں ملنے والے ہیں. پھر دوسری جگہ ارشاد اسی طرح سے کہ عزتی و جلال و عظمتی و کبریائی, اسی طرح سے کہ اپنی عزت و جلالت کی قسم, عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, لا یؤثر عبدی ہوائی علی ہواہ, کہ میری یعنی میری مرضی کے اوپر جو شخص اپنی مرضی کو ترجیح نہیں دے گا, یعنی جو ترجیح لا یؤثر و ترجیح نہیں دے گا اپنی خواہشات نفسانی کو میری رضا کے اوپر, میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ پہلا کام جو اس کے لیے کروں گا, ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے. انسان کی زندگی میں امنیت ایک بہت بڑی چیز ہے. بھلے جب تک ہم صحیح و سالم ہیں, ہمیں صحت میں ہیں, تندرستی میں ہیں, ہم امنیت کی حالت میں ہیں, لیکن وہ لوگ جو امنیت جن کے ملکوں میں نہیں پائی جاتی یا جو لوگ امن سے بہرہ مند نہیں ہیں وہ اس نعمت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے پروردگار متعال کیا کرے گا؟ ملائکہ کو, فرشتوں کو نصب کرے گا جو اس کی حفاظت کریں گے. پہلا اس کا نتیجہ یہ ہوگا, آسمان اور زمین اس کے رزق کے ذمہ دار ہیں. آسمان سے بارش ہوتی اور زمین سے رزق نکلتا ہے, اناج کی صورت میں جیسے بھی. خداوند متعال آسمان اور زمین کو اس بات پر مامور کرے گا, یہ شخص جس نے اپنی رضا کو پروردگار کی رضا پر مقدم نہیں رکھا, اپنی خواہش کو پروردگار کی رضا کے اوپر مقدم نہیں رکھا, خداوند عالم آسمان اور زمین کو مامور کرے گا کہ وہ اس کے رزق کی ذمہ داری وہ اٹھائیں.
جی.
اور ہر تاجر کی تجارت میں اس کے ساتھ رہوں گا, جہاں بھی وہ تجارت کرے گا اس کے نفع اور فائدے کا میں خود ذمہ دار ہوں. اور سب سے بڑی بات, یہ بہت ہی مہم بات ہے انسان کی زندگی میں, انسان کی خواہشات کا سر چشمہ اور منبع جو ہے وہ خود ایک چیز ہے, وہ یہ کہ انسان کی نگاہ میں دنیا عزیز نہ ہو, انسان کی نگاہ میں دنیا جمیل نہ ہو, انسان دنیا کا دلدادہ نہ ہو. اگر انسان دنیا کا عادی ہو گیا, دنیا اس کی نگاہ میں حسین ہوگی, دنیا اس کی نگاہ میں قدرت مند ہوگی, تو وہ جتنا بھی چاہے اپنے آپ کو اس برائی سے نہیں بچا سکتا. لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے سامنے دنیا کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کر دوں گا. جی. یعنی دنیا, یعنی اس کو مانوی ایسے کمالات پر میں پہنچا دوں گا. جی. وہ ایسی منزل اور ایسے مقام پر فائز ہو جائے گا کہ دنیا کی پستی جا بجا اس کو نظر آئے گی, دنیا کی حقارت اس کو جا بجا نظر آئے گی.
جی.
یہ تھی ایک حدیث جو میں نے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کی, چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وقت نہیں بچتا اور وقت نہ ہونے کی وجہ پہ
آپ علماء کی نظر میں بیان کر سکتی ہیں.
دوسری بات یہ عرض کروں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو باقاعدہ وہ ضروریات کے ساتھ اس انسان کی خلقت ہوتی ہے, خلقت کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو پہلی ضرورت بھوک کا احساس ہوتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے تو یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہے, گویا اسے روتا ہے یعنی ایک گود کی ضرورت ہے, ایک جگہ کی, ایک مکان کی ضرورت ہے. اب وہ خواہ ماں کی نرم آغوش ہو یا گہوارے کی صورت میں کوئی جگہ ہو, آگے بڑھ کر اس کو لباس کی ضرورت ہے, چونکہ مجرد اور خالی آیا ہے, اس دنیا سے کچھ بھی ہاتھ لے کے نہیں آیا, جیسے آیا ویسے جانا بھی ہوتا ہے بہرحال, لیکن خالی آیا ہے, لیکن اس کو ایک لباس کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس لباس کو پہنے. یہ انسان کی ضروریات ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہی بچہ ہوش و حواس کی منزل میں آتا ہے تو ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور منزل میں قدم رکھتا ہے, وہ ہے خواہشات کی منزل. ابھی تک یہ ایک بچہ ایک گلاس دودھ پی کر راضی ہو جاتا تھا, لیکن اب اس بچے کو اس زمانے میں اس کو آئس کریم کی بھی ضرورت ہے.
اب اس کی آہستہ آہستہ خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں.
اب اس کو اچھے, پہلے اگر دو تین لباس سے اس کا گزارا ہو جاتا, اب اس کو بہترین عمدہ ڈیزائن والے لباس چاہیے ہوتے تھے, لیکن یہ ضروریات جو ہیں وہ دن بدن جیسے جیسے انسان کا وقت گزرتا رہتا ہے یہ ضروریات بڑھتی جاتی ہیں. دیکھنا یہ کہ یہ جو ضروریات انسان کی زندگی میں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور خود کو آشکار کرتی ہیں انسان کی زندگی میں, علماء کی نگاہ میں کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو ہم یہ جو ایک ہوا و حوث سے, اس کو علماء نے جو ایک اسلامی اصطلاح ہے جسے آیات و روایات سے اخذ کیا ہے علماء اسلام نے, اس کی سادہ لفظوں میں ایسے تعریف کروں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ان پوشیدہ تمناؤں اور آرزوؤں کو کہتے ہیں جو تکمیل کا ادعا کرتی ہیں. یعنی آرزوئیں ہوتی ہیں لیکن یہ خواہشات وہ آرزوئیں ہوتی ہیں جو ہونے کے باوجود انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں کامل کیا جائے, انہیں پورا کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہوا و حوث کا نفس جو ہے, یہ خواہشات نفسانی کو جس سے ہم نے ماخوذ کیا ہے, جس سے ہم نے اس کو معنی کیے ہیں, اس کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں بھی کئی جگہ کثرت سے اس کا استعمال ہوا ہے, کہیں پر اس سے یعنی اکثر مقامات پر جو خواہشات نفسانی کی پیروی سے منع کیا گیا. ایک جگہ اس کی یہ کہ ارأیت من اتخذ الہتاً ہوا ہو, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا پروردگار قرار دیتا ہے. یعنی حد, یعنی بات اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ یہ شخص اس منزل پر آ گیا ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی, اپنی آرزوئیں ہی اس کا خدا بن گئی ہیں. واضح سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کو آپ دیکھیے, آج کل جتنی بھی جد و جہد ہے انسان کی, وہ اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے ایسے پڑو کہ جیسے وہ خود مشتہیات ہوں. یعنی انسان شہوت کے پیچھے بلکہ مشتہیات کے پیچھے, یعنی خود ان چیزوں کو اس نے اپنا منظور, ہدف, مقصد بنا لیا. کسی سے بھی پوچھے آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں, آپ کا ہدف کیا ہے؟
جی محترمہ, ہم ابھی تھوڑا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اسی سوال کو ہم جاری رکھیں گے. جی نا, چلتے ہیں ہم امرین کے سیگمنٹ کی جانے.
جی بہت شکریہ آمنہ. ابھی نئی خبر کے ساتھ میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, پہلی خبر جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب موٹے ہو رہے ہیں. جی بالکل, آج کل ہر دوسرا شخص اسی شکایت کو لے کر آپ سے بیان کر رہا ہے. اس شکایت کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسی چٹنی بتانے جا رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ سب اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی وزن میں زیادتی کا شکار ہیں تو پھر کاغذ اور قلم اٹھائیے اور لکھنا شروع کیجئے. ایک گڈی ہرا دھنیا, ایک گڈی پودینہ, آدھا کپ اناردانہ, تھوڑا سا لہسن اور ادرک. میں ایک بار پھر ان تمام چیزوں کو ریپیٹ کر رہی ہوں. ایک گڈی ہرا دھنیا, ایک گڈی پودینہ, آدھا کپ اناردانہ, تھوڑا سا لہسن ادرک اور ایک ہری مرچ. ان تمام چیزوں کو پیس کر چٹنی بنا لیں اور کھانے کے بعد, ہر کھانے کے بعد ایک چمچہ اسے کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, اور اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سے. کہ جس کو یہ شکایت ہے, اس ٹوٹکے پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنے وزن میں ضرور کمی دیکھیں گے. جی ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے ویڈیو کلپ کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم, آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بھیجا توقعات گھریلو زندگی میں, کہ انسان اگر اپنے گھریلو زندگی میں اگر کسی سے بیجا توقعات رکھے تو کس طریقے سے اس کے اثرات ہوں گے. اگر انسان بیجا توقعات رکھتا ہے تو تو پہلے تو انسان کو کسی انسان سے امیدیں نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ کہ ایک امید اگر انسان کی ٹوٹتی ہے تو انسان مکمل طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور لہٰذا امید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بس ہمیں امید لگانی تو خداوند عالم کے علاوہ, حتیٰ کہ اگر ایک ماں ہے تو اپنی بیٹی سے تو امید نہ لگائیں, اور اگر بیٹی ہے تو اپنے ماں سے نہ لگائیں, حتیٰ کہ بھائی بہن بھی اپنی امیدوں کو ایک دوسرے سے نہ لگائیں. کیونکہ اگر امید ٹوٹتی ہے تو انسان کے اندر احساس کمتری کا شکار, انسان اپنے اندر احساس کمتری کا شکار کرتا ہے, اور اسی طریقے سے وہی تمام مسئلے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور اور انہیں ناتوان محسوس کرتا ہے. اب ہمارا نظریہ اس طریقے سے ہم اپنے دوستوں سے کہ کنیز فاطمہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا نظریہ ان کے بارے میں کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیجا توقعات یعنی رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے گھر میں, جیسے کہ ماں باپ ہیں, اگر ہم اپنے ماں باپ سے ایسے توقعات رکھیں گے کہ یعنی جو اس کی توانائی اس کی قدرت میں نہیں ہے, جیسے کہ میں اپنے والدین سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے فلاں چیز کی بہت ضرورت ہے, پر یعنی مجھے پتہ ہے کہ یعنی میرے والدین کے اندر اس کے اندر یعنی طاقت نہیں ہے یہ چیز پانے کی, پر کیونکہ مجھے اس چیز کی بہت ضرورت ہے اور میں ان سے فرمائش پہ فرمائش کی جا رہی ہوں, اور وہ لوگ بھی یعنی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے, پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں مجھے وہ چیز چاہیے, اور جب وہ چیز نہیں کر سکتے ہیں تو یعنی پھر ہم لوگ کی یعنی ہمارے پر ہی اثر پڑتا ہے اس کا برا اثر, کیونکہ ہم نے ان سے بے جا توقعات رکھی تھی. اسی طرح یعنی ہمیں کسی سے بھی توقعات نہیں رکھنی چاہیے, بے جا توقعات نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ اس کا برا اثر ہم پہ خود پڑتا ہے. اگر جیسے کہ یعنی میاں اپنی بیوی سے توقعات رکھ رہا ہے, یا بیوی اپنے میاں سے توقعات رکھ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہئیں, یا شوہر یعنی اپنی بیوی سے بول رہا ہے کہ یعنی ایسے ایسے توقعات جو یعنی بیوی کے بس میں نہیں ہے پر پھر بھی یعنی شوہر تقاضا کر رہا ہے اس کا, تو یعنی اس سے یعنی شوہر پہ ہی اثر پڑے گا, اور اگر بیوی یعنی اپنے شوہر سے بولے گی تو یعنی اس کا توقعات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی توانائی اس کی قدرت میں یہ سب نہیں ہے. تو ہمیں یعنی میری نظر سے یہ ہے کہ یعنی بے جا توقعات ہمیں کسی سے بھی نہیں رکھنا چاہیے.
تو آپ جو آپ کہہ رہی ہیں میں آپ کی بات بالکل آپ کی صحیح, لیکن ہم بے جا توقعات اس ٹائم پہ نہیں رکھ سکتے جب ہمیں پتہ اس کے اندر نہ ہو, جب ہمیں پتہ ہو کہ اس کے اندر ہو, یہاں سے ہمیں مجبوری بھی ہے اس چیز کی, تو اس ٹائم پہ ہم رکھ سکتے ہیں.
جی آپ کی بات صحیح ہے, پر ایسا اگر آپ کسی سے توقع رکھ رہے ہیں, کسی کو بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے توانائی کے اندر ہے پر وہ خود نہیں چاہ رہا, وہ بے توقعات میں شمار نہیں ہوتی ہیں.
نہیں میری بات یہاں پر ہے کہ جو جیسے ضرورت ہے لیکن وہاں سے وہ بے جا توقعات میں بھی آ رہا ہے, لیکن ایسے مجھے اس چیز کی بہت ضرورت ہے, جب میں اپنے مثلا والد سے طلب کرتی ہوں اس چیز کی تو ضروری ہے کہ میں اس چیز کی طلب کروں اپنے والد سے, کیونکہ مجھے اس چیز کی بہت ضرورت ہے, جبکہ وہ غیر اس بے جا توقعات میں آتا ہے.
تو جب اس کی جب قدرت میں ہی نہیں ہے, جب مثال کے طور پہ آپ کو کوئی چیز چاہیے جو بہت مہنگی ہے پر پتہ ہے کہ آپ کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ چیز یعنی آپ کو مہیا کر سکے, تو آپ کا بولنا یعنی بے جا توقعات میں شمار ہوتی ہیں. پر ایک ایسی چیز یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یعنی وہ اس کی قدرت میں ہے پر وہ انسان خود اس کو بے جا توقعات میں شمار کر رہا ہے, تو وہ الگ بات ہوتی ہے.
دیکھیے کہ بے جا توقعات یعنی اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بار بار اپنے والد سے یہی توقعات رکھیں گی کہ مجھے فلاں چیز ایسی چاہیے کہ واقعاً آپ کے والد کے اندر یہ توانائی بار بار کہیں گی, تو یعنی کہ یہ باعث بنے گا کہ آپ کے والد یعنی اس چیز پر آمادہ ہوں گے کہ شاید وہ پھر کسی چیز پر یعنی غلط نظریے سے اور غلط طریقے سے آپ کو وہ چیز یعنی آپ کے لیے چیز کو مہیا کرے. تو لہٰذا ہمیں یعنی کہ کلاً تو پہلے کسی سے بے جا توقعات نہیں رکھنی چاہیے, اور دوسرے بات یہ ہے کہ اتنی یعنی جب ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ سامنے والا صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, لائقیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا کہ ہمارے لیے وہ سامان کو مہیا کرے, لہٰذا ہمیں اپنی یعنی ضروریات کو اور اپنی جو پیش یعنی جو اپنی ضروریات جو اپنی یعنی خواہشات ہے اس کو کنٹرول میں رکھے, تاکہ یعنی اس چیز پر ہمیں آمادہ نہ کرے کہ والدین یعنی ہمارے پریشان ہوں, اور والدین ہمارے کیا ہیں کہ غلط کام کر کے ہماری چیزوں کو یعنی, کیونکہ ہر ایک والدین کے یعنی دل کا ہی ارمان ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی یعنی تمام چیزوں کی ضروریات کو پورا کریں, لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے والدین کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہماری تمام چیزوں کو یعنی مکمل دے سکتے ہیں, اور ہمیں اس چیز پر یعنی خوش رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پا سکیں. لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یعنی بے جا توقعات کے ذریعے ہمیں والدین کے انہیں بار بار والدین پر اصرار نہ کریں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ہمیں وہ چیز چاہیے. دیکھیں کہ آپ کے والدین کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے,
اگر وہ جو ہے اس کی آمدنی میں نہیں ہوتا, وہ انجام نہ دے سکے, تو یعنی یہ چیز جو سبب بنتا ہے ناراضگی کا, اختلافات کا. جیسا کہ یعنی ہمارے یہاں پہ جو ہے یعنی ایک مشہور یعنی چیز یعنی مشہور ہے کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ یعنی اپنی جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے, یعنی اپنی چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائے کہ یعنی بعد میں جو ہے یعنی اس کے ضرر کا باعث بنے یا اختلافات کا باعث بنے.
ہمیں بے جا توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اس وجہ سے بہت زیادہ اختلاف بہت زیادہ نقصانات جو ہے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم گھر میں اختلافات پیدا ہو جائے تو باعث بنتا ہے معاشرے میں اس کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثلاً ہم یعنی جتنے اندر مثلاً ایک بیوی جو ہے اپنے میاں سے ان چیزوں کی تقاضا کرتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کی کمائی کے مطابق نہ ہو، مثلاً ایسی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں کہ شوہر نہیں لا سکتے اس کے لیے، یا شوہر اپنے بیوی سے ان چیزوں کو چاہتا ہے کہ جو اس کی قدرت میں نہ ہو، تو ایسے میاں بیوی جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہی کبھی بھی جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے بیجا توقع نہ رکھے، کیونکہ ایک جو خود نیاز مند ہو وہ کیسے دوسروں کو مثلاً بے نیاز کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں اگر ہم توقع بھی رکھنے چاہیے، ہمیں مہم یہ ہے کہ ہم خداوند سے توقعات رکھیں، نہ کہ مثلاً لوگوں سے۔ خداوند بھی جو ہے اپنے بندوں سے اتنا بڑا مہربان ہمارا خداوند کی جو احسن الخالقین ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے بندو سے بھیجا توقع نہیں رکھتا، یعنی اتنا ہی وہ اپنے بندو سے چاہتا ہے کہ جو بندے کے اندر ہوگی، جتنی قدرت بندے کے اندر ہوگی اتنا ہی وہ چاہتا ہے بندو سے۔
ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارا یعنی اس موضوع کے بارے میں سب گفتگو کو سماعت فرمایا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔
جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کلپ پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح آخری پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے، ابھی ہم چلتے ہیں سوال و جواب کے سیگمنٹ کی جانب۔ جی آمنہ،
بہت بہت شکریہ امرین، آپ کا بہت اچھی خبر تھی آپ کی۔ جی ناظرین، خواہشات کے اوپر جیسے ہمارے آج کا موضوع ہے، اور اسی طریقے سے ہماری محترمہ نے بہت اچھے جوابات دیے ہیں جو سوالات ہم نے ان سے پوچھے ہیں۔ خواہشات ہی کوشش کو جنم دیتی ہے اور کوشش منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مگر ان خواہشات کی حد کا تعین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کا رخ بدل دیتی ہے اور آپ کو برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، اور ہم اپنے سوال و جوابات کا سلسلہ دوبارہ جاری کرتے ہیں۔ جی محترمہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کہاں پر خواہش بری ہوتی ہے، اور ہر طرح کی خواہش سے گریز کرنا چاہیے؟
عرض کرتی چلوں آپ کی خدمت میں کہ جیسا کہ آپ خود بھی ابھی تک اپنے حوالے سے بولتی آ رہی ہیں کہ ہر طرح کی خواہش بری نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ہر خواہش کو برا کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پروردگار متعال نے انسان کے وجود کے اندر جو بھی چیز رکھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، وہ حکیم ہے، اور اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ روایت میں بھی ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے وجود کے اندر عقل کے ساتھ ساتھ خواہشات کو رکھا، فرشتوں کو اس سے مجرد اور خالی رکھا، فرشتوں کو صرف عقل عطا کی، اس کے علاوہ حیوانوں کو خداوند عالم نے صرف خواہشات عطا کی۔ انسان کو خداوند عالم نے جو خواہشات عطا کی یہ اس لیے عطا کی کہ انسان ترقی کی راہ کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو، یعنی فرشتوں کو خواہشات تھیں، وہ صرف عقل رکھتے ہیں، اگر انسان خواہشات کے ساتھ یعنی خواہشات کو عقل کے دائرے میں رکھ کر اپنی زندگی گزارے تو فرشتوں سے بالا تر، لیکن اگر یہی انسان اب اپنی خواہشات کے تحت زندگی گزارے تو شیطان حیوانوں سے بدتر ہو جائے گا، یعنی اس کی زندگی حیوانوں سے بھی زیادہ پست ہو جائے گی۔ جہاں تک تعلق کا یعنی خواہشات کا تعلق ہے انسان کے وجود کے اندر، انسان کے وجود کے اندر خواہشات کا ایک اصلی کام ہے، وہ ہے کہ وہ محرک، یعنی خواہشات محرک کے طور پر انسان کے وجود میں رکھی گئی ہیں۔ یہ خواہشات ہیں جو انسان کو تحریک کرتی ہیں، انسان کو ابھارتی ہیں تاکہ وہ ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ مثال عرض کروں، ابھی جو ہم میلوں کا سفر دو گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، یہ دو بھائیوں کی اڑان کی ایک آرزو تھی ان کے دل میں، ایک خواہش تھی کہ وہ پرندوں کی طرح پرواز کریں، اڑھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خواہش ان کے وجود میں نہ پائی جاتی ہوتی تو انسان کبھی بھی ترقی کی طرف آج جو ہم اتنی آسانی سے بہت سارے کاموں کو انجام دے دیتے ہیں، یا جو جاہلانہ تہذیب کو جو پروان جو آج چڑھی ہے، جو جاہلانہ تہذیب میں جو ترقی اور عروج ہوا ہے، یہ ترقی اور عروج ہم نہ دیکھ سکتے تھے. بس عرض یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر انسان کے وجود کے اندر بعض خواہشات ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو انسان کا وجود بھی باقی نہ رہتا. مثلا یہ کہ تولید نسل یعنی انسان کے اندر جو خود افزائش نسل کا جو ایک خواہش پائی جاتی ہے, اگر انسان کے وجود کے اندر یہ خواہش نہ ہوتی تو انسان بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جاتا,
آگے نہ بڑھ پاتا.
بالکل آگے نہ بڑھ, انسان کی نسل آگے نہ بڑھ پاتی. لہٰذا اس خواہش کا انسان کے اندر ہونا ضروری تھا تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو سکے. کمال کی مختلف تعریفیں کی جو یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن کمال حقیقی وہی خداوند متعال کی بارگاہ میں یعنی اس کا تقرب حاصل کرنا, اس کا حقیقی بندہ بننا. یعنی تقرب اس معنی میں کہ انسان اپنے پروردگار متعال سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ جو صفات اس ذات الہی کے اندر پائی جاتی ان صفات کا مظہر بن جائے اس کائنات کے اندر. تو اگر انسان کے اندر یہ خواہش نہ ہوتی, کمال کی خواہش انسان کے وجود کے اندر نہ پائی جاتی, تو یہ انسان کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ خواہش ہی نہیں ہے, کوئی ایسا محرک کوئی ایسی چیز ہی وجود کے اندر نہیں ہے جو اس کو اس بات پر آمادہ کرے, اس بات کے لیے اس کو اکسائے کہ تم آگے بڑھو. لہذا خواہش کا ہونا ضروری تھا, یہ اس کا ایک مثبت پہلو تھا. یعنی ہر اس خواہش ایک ایسی چیز ہے, بعض ہم صفات دیکھتے ہیں کہ ان کے مثبت اور منفی پہلو نہیں ہوتے, دو بعد ہی نہیں ہوتے. مثلا جھوٹ ہے اس کا ایک ہی پہلو تھا, لیکن یہ خواہش ہے اس کے دو پہلو ہیں. کبھی یہ خواہش منفی ابھر کر سامنے آتی ہے اور کبھی یہ خواہش جو ہے یہ مثبت ہوتی ہے. کبھی اس کا جو ہم برعکس اس کے جو ہم اس کا پہلو دیکھتے ہیں, تخریبی پہلو جو اس کا ہم دیکھتے ہیں, کہ کبھی کبھی یہ خواہش جو ہے اس بات کا باعث بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس مقصد اور اس ہدف سے ہٹ جائیں جس کے لیے ہمیں پروردگار متعال نے خلق کیا ہے. اسی وجہ سے خداوند متعال نے بہت جگہ پر ہمیں خواہشات کی پیروی سے, خواہشات کی تخلیص سے, خواہشات کے کو فالو کرنے سے ہمیں منع کیا. جیسے یہی قرآن کی آیت ہے کہ ارأیت من اتخذ الہا ہوا, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو کیا کرتا ہے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے ہر چیز کو اپنا خدا مان لیتا ہے. یعنی خواہشات میں کبھی کبھی انسان اس منزل پر آ جاتا ہے کہ مقام معبود کو نہیں سمجھ پاتا اور اپنے مقام عبد کو محسوس نہیں کر پاتا. وہ صرف اس کی دنیا, اس کی زندگی, اس کی آخرت, اس کا ہدف صرف خواہشات ہوتی ہے. اور خواہش بھی کیا ہوتی ہے کہ کبھی مال و پیسے کی, مال و دولت کی خواہش ہے, کبھی اولاد کی خواہش ہے, اور کبھی جو ہے جاہ و مقام کی خواہش ہے.
پھر محترمہ یہ بھی تو ہوتا ہے ایک ایسے سفر کی مانند ہے خواہشات کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے.
جی بالکل.
اگر انسان اس پہ تقلید کرے گا, اس پر عمل کرے گا, تو وہ کبھی بھی ختم ہونے والا سفر نہیں ہے, وہ اس کو برائی اور بربادی اور تباہی کی طرف لے جائے گا.
جی بالکل, یہ ایک طولانی سفر ہے اگر انسان اس کو, اس لیے بعض روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تم خواہشات کو اپنا دشمن سمجھو. جس طرح سے دشمن کبھی بھی تمہیں سکون سے نہیں رہنے دیتا, اس طرح سے
سکون اور چین سے انسان کو نہیں بیٹھنے دیتی. لیکن اگر انسان اس خواہش کے لیے اگر قدم بڑھا رہا ہے تو پہلے سوچے کہ مجھے اس خواہش سے کیا حاصل ہوگا.
عرض کرتے چلوں, جب تک انسان اپنی, یعنی ایک روایت بھی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق اگر جو چیز اس کو مل رہی ہے اگر وہ اسی کو کافی سمجھے اپنے لیے تو وہ مستغنی ہے.
جی,
پھر اس کی خواہشات آگے نہیں بڑھیں گی. لیکن اگر کوئی شخص اس چیز کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا, اس سے مستغنی نہیں ہو رہا ہے, تو پوری دنیا بھی اس کو دے دی جائے اس کے لیے کافی نہیں. یا ایک اور روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص کی آرزوئیں طولانی ہوتی جاتی ہیں, خواہشات طولانی ہوتی جاتی ہیں, اگر آپ اس کو مال دنیا کی ایک وادی دے دیں گے اس کے دل میں ایک اور وادی کی آرزو پیدا, اگر آپ اس کو دو دیں گے
ختم ہونے
تو پھر اس کے دل میں تیسری کی بھی آرزو پیدا ہو جائے گی. اور یہ خواہشات کیا ہیں, یہ انسان کو برباد کرنے والی ہیں, یہ انسان کو ڈبو دیتی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یعنی ہمارے پاس مجموعی طور پر جو موضوع چل رہا ہے خواہشات کا, بعض جگہ خواہشات مفید ہیں, بعض خواہشات کا ہونا وجود کے اندر ضروری ہے, لیکن وہی خواہشات جن کا ہونا ضروری ان کو حد اعتدال میں رکھنا چاہیے. یعنی وہ اپنی اس میانہ روی سے خارج نہ ہو جائیں, اس حد اعتدال کو, امر البین الامرین, جس جتنی حد تک پروردگار متعال نے اجازت دی ہے یا جس حد تک ہم اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں اسلام اور شریعت اسلامی نے ہمیں اجازت دی, اسی حد تک ہم انجام دیں. اس سے آگے بڑھنے کی جو حدود معین کیے, جو قوانین معین کیے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی آرزوئیں کریں. یعنی بیجا اور طولانی آرزوئیں اسی چیز کے متعلق. بس یہی کہ کہ خداوند عالم کہتا تم رزق کی تلاش کرو, کلو وشرب, کھاؤ پیو. یعنی کھانا پینا خود انسان کی خواہش ہے, ایک آرزو, ایک غریزہ ہے. اگر انسان نہیں کھائے گا تو نابود ہو جائے گا, اس کے سیلز باقی نہیں رہیں گے. لیکن اگر یہی انسان اپنے کھانے پینے کی خواہش کو مٹا دے, برباد ہو جائے گا. لیکن اگر یہی اس کو بڑھا لے تو اس کا اثیر ہو جائے گا.
جی,
پھر وہ صرف ایک پیٹ کا انسان بندہ ہوگا, وہ اپنے خدا کا, اپنے معبود کا بندہ نہیں ہو سکتا. عرض یہ کرنا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان خواہشات کا نقصان کیا ہے ہماری اپنی زندگی کے اندر. پہلا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے.
اس سوال کو ہم شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. کیوں, یہ ظاہر ہے اس کے مطالب بہت اچھے ہوں گے تو ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, تو معذرت کے ساتھ ہم چلتے ہیں امرین کے سیگمنٹ کی جانب, پھر آئیں گے پلٹ کر اسی سوال کو ہم ادامہ دیں گے. جی امرین.
جی ناظرین, آج کل ہمارے ماں باپ کو بہت زیادہ اس بات کی شکایت ہے کہ ان کے بچے بہت دیر سے یا تو بولنا سیکھتے ہیں یا پھر بول نہیں پاتے. یہ بھی اسی وجہ سے ہے, اس کی ایک بڑی وجہ آپ خود ہیں. جی ہاں, آپ خود, کیونکہ آپ انہیں بولنے کا موقع نہیں دیتے. آپ کہیں گے کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں, وہ کیسے بولنا سیکھ سکتے ہیں. جب وہ بولنا شروع کریں تو رپورٹس کے مطابق, سروے کے مطابق, آپ ان کو بہت زیادہ وقت دیں کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکیں. جب بچہ چھوٹا سا بولنا شروع کرتا ہے اور ٹوٹے ہوئے الفاظ کو بولتا ہے تو آپ کو بہت جلدی پیار آتا ہے اور اس کو آغوش میں لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے الفاظ کو روک دیتا ہے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ آپ ان بچوں کو بہت زیادہ وقت دیجئے تاکہ وہ انہی ٹوٹے ہوئے الفاظ کو مستقل بولتے رہیں. اس طرح بچہ بہت جلد بولنا جائے گا. امید ہے کہ یہ خبر آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی اور انشاءاللہ ہم سب کی یہ شکایت بہت جلد برطرف ہوگی. ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, اس پروگرام کی آخری خبر کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور چلتے ہیں ہم اپنی آخری خبر کی جانب. اس وقت ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ایک چیز کی شکایت وہ ہے مائیگرین یا پھر آدھے سر کا درد. ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین کے درمیان جھگڑوں اور جسمانی تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں میں مائیگرین یا آدھے سر درد کی بیماری کے امکانات دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کئی زیادہ ہوتے ہیں. آن لائن جریدے ہیڈک جنرل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے منسلک ماہرین نے 18 برس سے زائد عمر کے 23,000 افراد کے روزمرہ معمولات اور ان کی بیماریوں کے ریکارڈ کا جائزہ لیا. ماہرین نے ان تمام افراد کی بیماریوں کا, ان کی عمر, معاشی حالت, انہیں درپیش ذہنی تناؤ اور بے چینی, اور بچپن میں جسمانی تشدد کے ریکارڈ سے موازنہ کیا ہے. تحقیق کے دوران انکشاف ہوا کہ ایسے مرد جنہیں بچپن میں والدین کے جھگڑوں کا سامنا رہا یا آپس میں میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے جو بچوں پہ اثرات منحصر ہوئے, ان میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں مائیگرین کا مرض 3 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے, جبکہ خواتین میں 3 گنا سے کچھ کم دیکھا گیا ہے. مصنف ڈاکٹر سارا برینن کا کہنا ہے کہ تحقیق کے دوران انہوں نے لوگوں میں انفرادی طور پر تشدد کی کئی ایسی اقسام دیکھیں جن کا انہوں نے بچپن میں سامنا کیا تھا. ان تمام اقسام کے جسمانی اور ذہنی تشدد سے مائیگرین کے امکانات بڑھتے ہیں. خدا انشاءاللہ ہمارے تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ اس ذہنی بیماری سے نجات عطا فرمائے. اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سوال و جواب کے سیگمنٹ کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے.
جی بہت بہت شکریہ امرین, بہت اچھی آپ کی نیوز تھی. بیجا خواہشات کی مثال اس ریگستان کی مانند ہے کہ جو لامحدود ہے, اور اگر انسان اس کی تقلید کرتا ہے تو اس کو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا, اور وہ ان خواہشات, ان بے پایان خواہشات کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. اس کے لیے نجات کا جب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے, اور یہ خواہشات اور یہ اس کی جو زندگی ہے وہ اس کو خواہشات کی گمنام وادیوں میں گم کر دیتا ہے. جی جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, خواہشات کریں لیکن اتنی طولانی نہ ہو کہ جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیں. چلتے ہیں اپنی محترمہ کی جانب. جی محترمہ, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بیجا خواہشوں کو ان کے نقصانات بتائیے کہ بے جا خواہشات کے کیا نقصانات ہیں.
عرض کرتے چلوں آپ کی خدمت میں, جہاں تک ہم بحث گفتگو کر رہے تھے خواہشات کے سلسلے میں, ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ خواہشات کچھ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں. یعنی خواہشات اگر حد اعتدال سے خارج ہو جائیں تو وہ خواہشات بری ہوتی ہیں. اب اگر جب یہ خواہشات نقصان دہ ہوتی ہیں تو یہ کس طرح کا نقصان اس کا ہمارے سماج, ہمارے معاشرے, ہمارے گھر کے اندر اس کے کیا نقصانات ہیں. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم اس کو اپنے سماج میں مستاقی اس کے جو ہیں وہ موارد ڈھونڈتے ہوئے چلیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اس کا نقصان جو انسان خواہشات میں گر جاتا ہے, جس کی خواہشات طولانی ہو جاتی ہیں, آرزوئیں لمبی لمبی ہو جاتی ہیں, سب سے پہلا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر فساد و تباہی کا مرکز و محور بن جاتا ہے. اس کے سلسلے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو زمین اور آسمان جو کچھ اس میں فنا ہو جائے گا. یعنی خواہشات کا ایک مستقیم اثر جو ہے, یعنی لمبی طولانی خواہشات کا, لمبی آرزوؤں کا, طولانی خواہشات کا ایک مستقیم اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے. جیسے حدیث قدسی میں ہم نے پڑھا کہ انسان کی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے. ہم اس کو اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں, ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس ایک مناسب گھر رہنے کے لیے, خدا نے, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس نے سائے کے لیے ایک چھت ہے اور رہنے کے لیے زمین موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بہترین زندگی ہے, گھر ہے, مناسب گاڑی بھی ہے آنے جانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم بعض زندگیاں دیکھتے ہیں ویران ہیں. وہ ویران کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ویران ہیں کہ وہ اپنی اس زندگی سے راضی نہیں ہیں, وہ اپنی اس زندگی اس کے کو قبول نہیں کرتے, اپنی اس زندگی کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے, بلکہ اس سے بہتر کی آرزو میں چاہتے ہیں کہ اب یہ گھر بھی ان کو بہتر نہیں لگتا. جبکہ ضرورت, جیسے کہ روایت میں بھی کہ اگر ضرورت بھر سے آدمی ضرورت کی جتنی آپ کو ضرورت, اگر اس مقدار سے راضی ہے تو کھانے ہیں, پھر اس کی زندگی بہترین ہے. لیکن اگر کھانے نہیں ہے تو جتنا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اب ممکن ہے اگر کل اس کو بنگلہ مل جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کو بنگلہ ملنے کے بعد اس شخص کو سکون اور اطمینان مل جائے گا؟ تو یہ چیز باعث بنتی ہے کہ ایک گھر کے اندر جہاں میاں بیوی بچے یا دوسرے گھر کے افراد ایک دوسرے سے ارتباط برقرار کر سکے, دوسرے مسائل کے اوپر توجہ دے سکے, دنیا کو دیکھ سکے, دنیا کے حالات کو پہچان سکے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے, بجائے اس کے کہ وہ ساتھ میں بیٹھ کر دو چار اچھے لمحے گزار سکے, وہ پوری زندگی اسی دوڑنے میں گزار دیتے ہیں. اور آخر ایک دن وہ پہنچتا ہے کہ جب حضرت عزرائیل اپنے سارے اسباب و مسائل کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, نہ ان جو اس کے پاس جو یہ سامان تھا, جو یہ وسائل تھے, نہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ وقت اپنی بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار پایا, نہ ہی اس شخص کو اتنا وقت ملتا اپنی آرزوں اور خواہشات میں کہ صلہ ارحام جو ایک بہترین عمل ہے انسان کی زندگی میں, جس کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں آج کسی کے پاس وقت نہیں کہ وہ کسی کو وقت دے سکے. سب سے بڑی بات کہ سب لوگ آپ دیکھیں مختلف کمنٹس لکھے آتے ہیں کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں, کسی کے پاس پہننے کے لیے وقت. اب جب دنیا کی یہ حالت ہو گئی ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں, کھانے کے لیے ہے لیکن کھانے کے لیے وقت نہیں, پہننے کے لیے ہے لیکن پہننے کے لیے, جب اس یہ حالت ہو جائے گی دنیا کی تو لوگ کیسے اپنے ماں باپ کو توجہ دے پائیں گے, کیسے ان کی خدمت کر سکتے ہیں, کیسے عبادت پروردگار کر سکتے ہیں, کیسے مسلمانوں کے امور کو سلجھا سکتے ہیں, کیسے مسلمانوں کی پریشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں, کیسے دنیا کے حالات, دنیا کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں یا جو خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں انہیں کیسے دور کر سکتے. جب ایک انسان صرف اپنے نفس کو لے کر کے دوڑ رہا ہے, وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا, نہ وہ عبادت کر سکتا ہے, نہ دنیا کو دیکھ سکتا ہے, نہ دین اس کے ذہن میں, اس دین کے متعلق اس کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی ہے. دوسرا اس کا نقصان جو ہے تقریباً اسی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے.
ظاہر ہے جب آرزوؤں میں گرفتار ہو جائے گا تو وہ خدا کو بھول جائے گا.
یعنی آرزوئیں ہیں,
جی
آرزوئیں ہیں, یاد خدا سے غافل. اور یاد خدا سے غافل کا ایک نتیجہ آیا مبارکہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا, روگردانی کرے گا, میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. آرزوئیں کس بات کی؟ تم میری یاد سے غافل ہو, تم مجھے ایک لمحے کے لیے یاد نہ کرو, میں نے تمہیں, میں تمہارا خالق ہوں, میں نے تمام تر نعمتیں ابھی تک جو تمہارے پاس ہیں میں نے وہ تمہیں نوازی ہیں, بجائے اس کے کہ تم شکر کرو ہر نعمت کے لیے, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا اور میں ان پر قانع ہوں, صرف تو اتنا لطف کر کے ان نعمتوں کے اندر برکت دے دے, میری عمر میں برکت دے دے.
محترمہ, ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کے پورے مثلا مطالب کو نہیں سن سکے. آپ نے بہت اچھے نکات کو بیان کیا ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا اور ہمارے ناظرین نے بھی آپ سے استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ. امرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی آج ہمیں سب کو ہماری ناظرین کو خبریں دی ہیں. جی ناظرین, آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں اپنی آرا دیتے رہیے گا, ہمارے پروگرام کو پسند کرتے رہیے گا. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج, التماس دعا. خدا حافظ.